کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف، فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1444 سن ہجری کے رمضان المبارک کا 23واں روزہ، عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان جمع ہیں عالم مدینہ، مرکز فیضان مدینہ کراچی میں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں، فوراً میری اصلاح فرمائیں، انشاءاللہ مجھے بھول ہونے کی صورت میں بھول قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
قرآن شریف میں جو 14 سجدے ہوتے ہیں، تو اپن ختم قرآن کرنے کے بعد وہ 14 سجدے ایک ساتھ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟
بہتر یہی ہے کہ اگر اسی وقت کر لیا جائے سجدہ، تو وضو شرط ہے اس میں، اور 14 اکٹھے کرتے ہیں تب بھی درست ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے پہلے سجدے کے بعد جلسہ کیا، یعنی جلسے کے لیے بیٹھا ہو، تو بھولے سے تحیات پڑھنا شروع کر دی اور پھر یاد آیا اب دوسرا سجدہ بھی کرنا تھا، دوسرا سجدہ کیا، تو اب یہ جو یہاں پر سچویشن کریٹ ہوئی ہے، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی کیا ہے؟ اس کا جواب عنایت فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔
ایک سجدہ کرنے کے بعد التحیات تو شروع کر دی، کتنی پڑھی تھی، ایک لفظ پڑھا یا زیادہ پڑھی، ان سبحان اللہ کی قدر غالباً وقفہ ہو جائے گا تاخیر، ہے نا؟ تو اب یہ کہ سجدہ تو کر لیا ہو تو اچھا کیا کہ سجدہ تو فرض تھا، تو اب یہ کہ اس تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا، سجدہ سہو کر دیں گے نماز درست ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سوال یہ ہے کہ یہ جو سنتیں ہوتی ہیں سنت رکعت، اس میں ہم ایک سے زیادہ سورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں سورۃ فاتحہ کے ساتھ؟
پڑھ سکتے ہیں۔
پیارے امیر اہل سنت، میرا سوال یہ ہے کہ کیا بچے عصر سے لے کر مغرب تک روزہ رکھ سکتے ہیں؟
عصر سے لے کر مغرب تک ویسے روزہ ہوتا نہیں ہے، بعض بزرگوں کا معمول ہے کہ وہ عصر اور مغرب کے درمیان کھاتے پیتے نہیں، لیکن یہ وہ روزہ نہیں ہے شرعی روزہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا نام محمد سامی رضا اتاری، راولپنڈی چکلالہ سکنتری سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے امیرِ اہل سنت، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر کسی اسلامی بہن کا اعتکاف کے دوران طبیعت خراب ہو جائے तो क्या डॉक्टर को घर बुलाना पड़ेगा या इस्लामी बहन को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा? आप इसके बारे में कुछ मदनी पूरे शायद फरमाइए।
अगर घर बुलाकर डॉक्टर से इलाज मुमकिन है तब तो घर बुलाकर ही कर लिया जाए, एहतिकाफ की जगह से वो बाहर ना निकले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
तुबु इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
क्या जन्नत मौजूद है?
बेशक मौजूद है।
क्या दुनिया में जन्नत को देख सकते हैं?
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी ज़ाहिरी आंखों से जन्नत का दीदार किया, औरों के लिए
यानी मसला बाहरी शरीयत में ये लिखा है कि जन्नत को दुनिया में फरमा दिया कि ना इसको कोई आंख देख सकती हदीस पाक में, ना कान सुन सकता है, ना दिल पे उसके ख्याल गुजरा, लेकिन वहीं हाशिए में लिखा कि जिनका इस्तिस्ना किया गया बिलखसूस साहिब मेराज सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का।
छोटे बच्चे फोत हो जाएं तो क्या वो जन्नत में जाएंगे?
नाबालिग बच्चे जन्नत में जाएंगे। अब इसमें मुख्तलिफ अकवाल है, काफी बहस है इसमें।
जन्नत का जो इनकार करे उसका क्या हुक्म है?
इस्लाम से खारिज हो जाएगा।
गुनाहगार भी क्या जन्नत में जाएंगे?
जिसका ईमान पर खात्मा हुआ, अल्लाह पाक चाहे तो अपनी रहमत से उसे बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दे, और जिस पर अगर अजाब भी हुआ जहन्नम का तो वो बिल आखिर जन्नत में जरूर जाएगा।
मरने के फौरन बाद जन्नत में दाखिला मिलता है या ये कयामत के बाद होगा?
कयामत के हिसाब किताब जो होता है ना, कयामत के दिन दाखिला होगा जन्नत में।
क्या जन्नत में नींद है?
अब वो कब्र में जन्नत की खिड़की खुलना, बिछोना बिछना, वो उसके अलग रिवाज, लेकिन खुद जन्नत में बाकायदा दाखिला और वह कयाम जन्नत का, ये तो कयामत सबसे प्यारे, सबसे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल होंगे।
क्या जन्नत में नींद होगी?
नहीं।
जन्नत की नियमतें कैसी होंगी?
न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न दिल पर किसी का खतरा है, न ख्याल भी गुजरा। जब देखेंगे तब बताएंगे इंशाल्लाह। आका के पीछे पीछे जाकर देख लेंगे इंशाल्लाह।
तो कैसे जाएंगे जन्नत में?
कुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे इंशाअल्लाह।
नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। क्या जन्नत में औलाद भी होगी?
जी हाँ, लेकिन कोई दर्द जहर वगैरह जो तकलीफें होती है ना, और ऑपरेशन, ये कुछ इस तरह के मामला तो नहीं होंगे, सब मामला पर पुरसुकून होगा।
क्या जन्नत में दिन रात भी होंगे?
सिर्फ वो हर वक्त सुबह सादिक, हर वक्त सुबह सादिक का जो वक्त होता है ठंडा ठंडा, ना सर्दी ना गर्मी, सब मोतदिल और पुरबहार, अंधेरा नहीं आएगा रात का, ना सूरज की तपिश और गर्मी से कोई तकलीफ की सूरत नहीं बनेगी।
क्या जन्नत में सबकी फैमिलीज एक साथ रहेंगी?
इन जन्नत में ये कि मियाँ बीवी अगर दोनों जन्नत में गए दोनों साथ रहेंगे। अच्छा, अब जिनसे वो मिलना चाहेंगे अपने खानदान वालों से, भाई बहन बच्चों, तो जन्नत में असल दुख नहीं है, गम नहीं है, और जो वो ख्वाहिश करेंगे वो अता किया जाएगा।
कुरान पाक में यूँ है सूरह तूर में कि वल्लज़ीन आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रियतुहुम बीईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शय, यानी वो लोग के जो ईमान लेकर आए और उनकी औलाद ने ईमान के साथ इनकी पैरवी की, यानी वो भी ईमान लेकर आए, तो हम उन लोगों को यानी उनकी औलाद को इनके साथ ملا دیں گے جنت کے اندر، اور ان کے عمل میں سے ہم کسی طرح کی کمی نہیں کریں گے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اوپر والے کو نیچے لے آئیں بلکہ نیچے والے کو اوپر والے کے ساتھ ملا دیں گے۔ تو یوں ملا کر وہاں پر جو اولاد ہوگی اسے رکھا جائے گا۔
جنت کی نعمتوں کے بارے میں تو بتائیں۔
جنت کی نعمتوں کو تو وہی کہ جو حدیثوں میں مثالیں دی گئی بس وہ ہمیں سمجھانے کے لیے دی گئی، حقیقت میں تو وہی کہ جب جنت میں جائیں گے تبھی پتہ چلے گا۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت جو ہے نا، سب سے بڑی نعمت وہ ہے اللہ پاک کا دیدار، اور وہ اس طرح ہوگا جیسے کہ ہم سب یعنی کہ بھلے کروڑوں آدمی ہوں اور چودھویں کا چاند چمک رہا ہو تو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، سب دیکھ سکتے ہیں۔ کیسا بھیڑ ہے تو کم کو نظر آئے گا، سب کو نظر آئے گا۔ تو اللہ کا دیدار جب ہوگا تو یہ سب بآسانی دیدار کریں گے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ باقی جو کھانا چاہیں پینا چاہیں جس کی خواہش ہو، پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے اور جی چاہ کے یہ ڈش کھانی ہے، پرندہ بھنا ہوا تیار ہے، اگر پرندے کا سالن چاہیے تو وہ حاضر ہے، باربیکیو اس کا چاہیے تو وہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ جو چاہیں گے اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے دل میں جو بھی آئے گا کھانے پینے کا سب ملتا رہے گا۔ اگر کسی کا لباس دیکھ کر یوں ہوگا کہ اس کا لباس مجھ سے بہتر لگ رہا ہے تو آپ کا لباس ویسا ہی ہو چکا ہوگا، دیکھیں گے تو نہ وہاں حسرت ہے نہ غم ہے نہ صدمہ ہے نہ کوئی مطلب ایک دوسرے کی جیلسی ہے نہ مطلب خار بازی ہے نہ بغض و عداوت دشمنی گلہ غیبت، وہاں کچھ بھی سب امن چین سکون لطف ہی لطف ہے، نہ بیماری ہے نہ مرض ہے نہ پیٹ میں درد نہ کمر میں درد، کچھ بھی اس طرح کی تکلیفیں نہیں ہیں، جنت جنت ہے۔ آقا کے صدقے میں ضرور جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرے کہ ہماری ان باتوں کی لاج رہ جائے، اور دعوت اسلامی کو چھوڑ کے نہیں جانا انشاءاللہ، سنتوں پر عمل کر کر کے انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی سنت رسول کی، الفت رسول کی، چاہت رسول کی انشاءاللہ عز و جل۔
رحمت رسول کی تو شفاعت رسول،
رحمت رسول کی شفاعت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ صلو علی الحبیب۔
کیا گناہگار بھی اپنے بارے میں یہ امید رکھے کہ میں بھی جنت میں جاؤں گا؟
مایوسی تو نہ ہو لیکن گناہ سے بچے، اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ کچھ نہ کچھ گناہگار جہنم میں بھی جائیں گے، اور یہ بھی فائنل ہے کہ جائیں گے کچھ نہ کچھ، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بھی نہیں جائے گا۔ تو یوں پھر ہر ایک کو ڈرنا چاہیے، جیسے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد بڑا اس میں آئیڈیل ہے کہ اگر اللہ پاک، امید کا یہ عالم ہے کہ اگر اللہ پاک ساری مخلوق میں صرف ایک کو جنت میں داخل کرے تو میں امید کروں گا کہ وہ ایک میں ہی ہوں گا، اور اگر صرف ایک کو جہنم میں داخل کرے تو میں پھر بھی مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہوں۔ تو ہم سب کو ڈرنا چاہیے، خوش فہمی میں رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اپنے اعمال کو درست رکھنا ہے، ایمان کو درست رکھنا ہے، صحبت کو درست رکھنا ہے، اور نیکیاں کرتے رہنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی چھوٹے گناہ پر پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو خوف و رجا دونوں ہونا چاہیے، خوف رجا معنی امید، خوف و امید یہ دونوں ہونا چاہیے۔ بلب کب روشن ہوگا؟ جب گرم اور ٹھنڈی تار دونوں ہوتی ہے نا تب بلب روشن ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہے۔ صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم۔
میرا امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ میری عمر 20 سال ہے اور میری داڑھی شریف نہیں آ رہی، تو آپ سے عرض ہے کہ کوئی ایسا نسخہ عطا فرما دیں جس سے داڑھی شریف جلدی آ جائے.
جن کے آ جاتی ہے وہ رکھتے نہیں ہیں، جن کے آئی نہیں وہ انتظار کر رہے ہیں. خوب تقسیم ہے، یہ اپنا اپنا نصیب ہے. ایک ہمارے رکن شورا ہیں حاجی اختر علی، ان کی نہیں آتی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ وہ بھیڑی کا دودھ، بھیڑ کا دودھ لگاتے تھے، وہ سارے مل کے سو جاتے تھے، کبھی شاید بکری کا بھی لگا لیتے تھے، تو وہ یوں ان کی داڑھی آ گئی، بڑی گھنی داڑھی ہے. اب تو خیر بڑے ہو گئے، بال بچے ہونے. اللہ نے جس طرح کا بنایا اسی پر اکتفا کرے، وہ داڑھی بھی آ جائے گی. اللہ کرے کہ آ جائے تو رکھنے کی بھی توفیق ملے، یہ کہ اللہ نہ کرے آ گئی اور پھر ذہن بدل گیا تو کیا کریں گے. تو اپنے وقت پر، اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
بارگاہ میں عرض ہے کہ میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، ایک ماہ ہوا ہے، تو دوست وغیرہ اور گھر والے بھی اب یہی کہتے ہیں کہ اب دیکھنا تیرے ساتھ کیا ہوتا، اب وہ آ گئی ہے نا گھر والی، تو اب تو بچے گا نہیں، تجھے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. لوگ بھی باتیں ایسے کرتے، والے سے کیا ذہن رکھنا چاہیے، یہ ارشاد فرما دیں.
اچھا، اب آپ نے مدنی چینل پر آپ کا سوال تو چلی آئی ہے، اب پتہ نہیں آپ کے دوست کیا کہیں گے آپ کو. اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھیے، اور آپ اگر شریعت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق چلتے رہیں گے، شریعت نے جو حقوق آپ پر لازم کیے، واجب کیے، کمپلسری کیے، وہ ادا کرتے رہیں گے، نرمی آپ کے مزاج میں رہے گی، حسن اخلاق آپ کے پاس رہے گا، تو انشاءاللہ گھر آپ کا جنت بنا رہے گا. اب یہ کہ یہ بیچارے جو دوست ہوتے ہیں نا، ان کا بھی کوئی ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے، سب انہیں خام مخواہ کنفیوز کرتے رہتے ہیں، اور اب دنیا گھر نہیں چلا رہی کیا شادی کے بعد؟ کیا ہوا یہ، ہم لوگوں نے بھی شادی کی، بچے بھی ہو گئے، میں تو پر نانا بن گیا، حالانکہ بہت کم لوگ پڑھ نانا پڑھ دادا بنتے، اللہ کی رحمت سے ہوا، گھر چل رہا، کبھی روٹ بند بھی نہیں ہوئی اللہ کی رحمت سے. تو یہ کہ سب اپنی آدمی کوشش کرے، اپنا اخلاق درست رکھے، تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہوتا رہے گا. تو شادیاں لوگ کری نہیں، اتنی مخلوق جو پیدا ہوئی بغیر شادیوں کی تھوڑی پیدا ہوئی، تو دنیا کے گھر چل رہے ہیں تو آپ کا کیوں نہیں چلے گا؟ ایسوں سے دوستی ہی خراب ہوتی ہے، کہ جو مطلب یہ نا اوپر رہ کر گھر کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں، خراب کر رہے ہوتے ہیں، آدمی کا دل توڑ رہے ہوتے ہیں. ویسے جنرلی تو لوگ مبارکباد دیتے ہیں، شادی کی مبارکباد، یعنی کہ اللہ اس میں برکت دے آپ کو، دعائیں دیتے ہیں، نہ کہ مطلب یہ کوسنے دیتے ہیں اور اس طرح وہ دل توڑتے ہیں اور ڈراتے ہیں. یہ مذاق مسخری کے ماحول میں اس طرح کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور شاید ان میں وہ بھی ہوں گے جو خود شادی شدہ بھی ہوں، ہو سکتا ہے. انشاءاللہ خیر ہے، دل بڑا رکھیں، ہمت رکھیں، اور ان دوستوں کو بھی میرا کلپ سنا دیں کہ یہ ایسا کہہ کر آپ ثواب کا کام نہیں کر رہے، اللہ اللہ کریں، نیک کام کریں. اتنی یہ فالتو باتیں کرنے کے بجائے ایک بار درود شریف پڑھ لیں تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. بلکہ فالتو بھی نہیں، یہ تو مطلب بعض صورتوں میں گناہ بھری ہوتی ہے کہ آدمی کو خوف زدہ کرنا بلا وجہ، تو گناہ ہے نا، نیک کام تو نہیں ہے
یہ. یہ برانگیختہ بھی ابھارتے بھی ہیں، اگر ایسی باتیں مرد سے کرو تو پھر وہ گھر جب جاتا ہے نا تو اس کے ذہن وہ باتیں ہوتی ہیں، پھر وہ اپنا رویہ اور اپنا انداز ایسا رکھتا ہے کہ جیسے کہ پھر وہ مطلب اس کو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں تھوڑی سی نرمی دکھاؤں گا، تھوڑا سا مسکراؤں گا، تھوڑا سا یوں پیار محبت والا سلوک کروں گا تو ایسا نہ ہو کہ یہ مطلب کہ سر پہ چڑھ جائے، پھر میرا گھر چلانا مشکل ہو جائے. تو ایسی باتیں سن کے پھر آدمی آؤٹ آف وے جا کر گھر چلانے کی کوشش کرتا ہے، یا اسی طرح کی باتیں اگر کوئی اس دلہن کو یا لڑکی کو سمجھائے تو وہ بھی بولتے قابو میں رکھنا، قبضے میں رکھنا، ڈھیل نہیں دینا، ورنہ ادھر ہو جائے گا ادھر ہو جائے گا. تو وہ قابو کرنے جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے. تو شادی کیے تو اعتماد و محبت کے ساتھ گھر چلائیں.
جی جی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر تشریف لاتے ہیں نا تو حشاش بشاش گھر میں داخل ہوتے ہیں، خوشگوار موڈ کے ساتھ، خوشگوار ماحول کے ساتھ داخل ہوتے ہیں. ابھی ہم لوگ کا حال ہی دوسرا ہے، مطلب باہر سب کے سامنے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، مسکرا مسکرا کر مل رہے ہیں، اور گھر میں گئے تو موڈ آف ہے، سوبڑا چڑھا ہوا ہے، اور مطلب وہ بیچاری آئی بھی مسکراتی ہوئی تو اس کی ناک کٹ گئی، ہم نے ریپلائی میں مسکراہٹ ہی نہیں دی اس کو. اور تو اب یہ کیسے پھر گھر خراب اس طرح تو ہوتے ہیں؟ اچھا موڈ رکھے، خوشگوار ماحول رکھے گھر کا. اگر کوئی ویسی 19-20 ہوتی بھی یہ بات ہوگا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے منع نے بہت تنگ کیا ہوتا ہے، بچے نے تنگ کیا ہوتا ہے، تو آ کر شکایت لے کر بھی کھڑی ہوتی ہے کہ تیرے باپ کو بتاؤں گی، اور وہ آئے گی اور آپ کو کچھ ہو سکتا ہے کہ وہ جلی کٹی بھی ہوگی، بفری بھی ہے نا، وہ اس کو ستایا بہت ہے. تو پھر آپ تھوڑا مسکرا کر اس کو برداشت کر کے اور مسکرا کر ڈیل کریں، اس سے نہیں کہ پھر آپ بھی غصے میں آ گئے تو اس کی باتوں میں اگر بچے کو ٹھوک بھی نہیں دینا ہے، یعنی مطلب سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے، اور اپنے دماغ کو قابو میں رکھنا ہے. اس طرح انشاءاللہ پیار محبت سے اور عقل کے ساتھ سوچ سمجھ کے چلائیں گے تو گھر چلتے ہیں، دنیا کے چل رہے ہیں، آپ کا کیوں نہیں چلے گا گھر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا علیہ سنت سے میرا سوال ہے کہ گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو اس کو سال ہو جائے یا 2 سال ہو جائیں، جتنے بھی سال ہو جائیں، کیا اس کے کپڑے کسی کو دیے جاتے ہیں یا اس کے نام کے کپڑے، نیا والا سوٹ کسی کو دیا جاتا ہے؟
یا 2 صورتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ایک تو یہ کہ میت کے اپنے کپڑے وہ تو ظاہر کے وارثوں کا حق ہے، جو بھی اس کے ورثہ ہیں یہ ان میں تقسیم ہوں گے، اور اس کے نام کے کپڑے یعنی اس کے ایصال ثواب کے لیے کپڑے تو یہ میت کے مال میں سے نہیں دیے جائیں گے. اگر باپ فوت ہو گیا تو بیٹا چاہے تو دے سکتا ہے، بیٹی دے سکتی ہے اپنے مال میں سے، دوست احباب دے سکتے ہیں. تو یوں ایصال ثواب تو ہر سال دینا بھی ضروری نہیں ہے، ہر روز بھی دے سکتے ہیں، کپڑے ہی دینا ضروری نہیں ہے، کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، کھانا بھی ضروری نہیں ہے، پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، برتن بھی دیے جا سکتے ہیں، دعا بھی دی جا سکتی ہے، مغفرت کی دعا بھی کی جا سکتی ہے. تو یوں مطلب عیسیٰ علیہ ثواب کا تو میدان بہت وسیع ہے، مال جو ہے وہ میت نے جو بھی چھوڑا تو وہ جیسے کفن میں، یعنی کہ کفن دفن میں تو اس کے پیسوں سے وہ خرچ ہوتا ہے، یا اگر قرضہ میت پر تھا تو اس کے مال میں سے وہ ادا کر دیا جائے، تو جو واجبات ہیں وہ تو ادا کیے جائیں گے میت کے مال میں سے. تو عیسیٰ علیہ ثواب جو ہے وہ میت کے مال میں سے نہیں ہوتا. ہاں اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ سارے ورثہ بالغ ہوں، اب یہ سب اتفاق رائے سے اس کے مال میں سے عیسیٰ علیہ ثواب کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں، ایک بھی نابالغ ہے تو اب وہ نابالغ اجازت دے تب بھی اس کی اجازت ویلڈ نہیں ہوگی، اس کے حصے کا مال الگ رکھنا ہوگا، یا جو نہ چاہے اس میں سے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے خرچہ کرنا تو اس وارث اگرچہ بالغ ہے تو اس کا بھی حصہ الگ کرنا ہوگا، اس میں سے بھی عیسیٰ علیہ ثواب. یہ نہیں کر سکتے کہ بڑا بھائی سب مطلب کر دے، اور یہ نہیں ہو سکتا. لوگ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، میت کے کپڑے تو وہ دے دیتے ہیں غریبوں کو، مسکینوں کو، دیکھتے نہیں ہیں بچہ بالغ ہے نابالغ ہے، بچی نابالغ ہے، سب کی اجازت ہے نہیں، کچھ بھی نہیں. بڑا جو ہوتا ہے نا بس وہ اپنے کوئی بولتا بھی نہیں، اور یہ سب چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو بھی میت مال چھوڑتا ہے نا، اس کی اگر اس نے سوئی چھوڑی، کینچی چھوڑی، قلم چھوڑی، کوئی پیڈ چھوڑا، فون چھوڑا، گھڑی چھوڑی، انگوٹھی چھوڑی، سب پیسے چھوڑ، سب وارثوں میں اب تقسیم ہوں گے. یہ نہیں کہ نشانی کے لیے اس نے گھڑی کھینچ لی تو اس نے انگوٹھی چڑھا لی تو اس نے مطلب قلم ڈال لیا کہ میرے ابو کی نشانی ہے، تو موبائل فون تو میں لوں گا، میں نے زیادہ خدمت کی ہے. یہ کچھ بھی نہیں، خدمت کم کی زیادہ کی بالکل نہیں کی، وارثوں میں پورا پورا حصہ جو شریعت نے مقرر کیا وہ دینا آئے گا، وہ اس میں تھوڑی بھی خیانت کرے گا گناہگار ہوگا.
اس کی ایک آسان صورت یہ بھی ہے کہ کوئی ایک دینا چاہتا ہے تو وہ اپنے حساب میں رکھ کے دے دے،
جی
اس طریقے سے اس کو 2 لاکھ روپے ملنے تھے تو اب اس نے کپڑے دے دیے، اس کی مالیت اس وقت جو ہے 10,000 روپے ہے، تو وہ اپنے حساب میں رکھ کے پھر اس کو دے سکتا ہے
اپنے طور پر، وہ بھلے دے بے شک دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کیا معتکف اذان دے سکتا ہے یا اسپیکر پہ بیان کر سکتا ہے؟
جی ہاں، معتکف اذان بھی دے سکتا ہے، اسپیکر پر بیان بھی کر سکتا ہے۔ اب اگر وہ مسجد سے باہر راستہ ہو، وہی مسئلہ پچھلے چلا تھا، مؤذن جا سکتا ہے، جو فکس مؤذن ہے وہ تو مسجد کے باہر سے راستہ ہو اگر اذان دینے کے لیے، جیسے پہلے منارے پہ اذان دیتے تھے، اب تو ساؤنڈ کیبن وغیرہ بنتے ہیں، ساؤنڈ روم بنتے ہیں، تو اس کا بھی بل فرض راستہ باہر سے ہو تو مؤذن جا سکتا ہے، چاہے وہ معتکف ہو، اور دوسرا معتکف باہر سے نہیں جا سکے گا۔ معتکف دوسرا جو باہر سے نہیں جا سکتا، اگر مسجد کے اندر ہی سے راستہ ہے تو وہ اذان ساؤنڈ روم جو مسجد سے یعنی فنا مسجد کہلاتا ہے، یعنی ضروریات مسجد کے لیے وہ ہوتا ہے، تو اس میں معتکف عام معتکف بھی اذان کے لیے یا ویسے ہی اگر جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے۔ اور مائک پر بیان بھی معتکف کر سکتا ہے، ورنہ امام صاحب تو کیسے وہ کریں گے اتقا، ان کو تو خطبہ تو کم از کم مائک پہ دینا پڑتا ہے، آج کل لوگ زیادہ ہوتے ہیں، میں اس وقت مائک پر بھی بول رہا ہوں اور میں تو ساری دنیا میں آواز آلات کے ذریعے پہنچا رہا ہوں، یوں سمجھ لیں، تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، لیکن یہ ڈکلیئر نہیں ہے نا کہ میں معتکف ہوں یا نہیں، جب تک میں خود نہ کہوں کہ میں معتکف ہوں۔ کیوں کہوں؟ یہ کہہ کر کہہ دیا، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ ان متقین کے صدقے میرا بھی اعتکاف قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرا میرے اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ جب جمائی آتی ہے تو سنا ہے کہ منہ پر ہاتھ رکھنا چاہیے، اگر ہاتھ نہیں رکھتے تو شیطان تھوک دیتا ہے، رمضان المبارک میں تو شیطان بند ہوتا ہے، تو کیا اب بھی شیطان منہ میں اگر ہاتھ وغیرہ نہیں رکھتے اور جمائی کو نہیں روکتے تو شیطان تھوک دے گا؟
شیطان شیاطین قید میں ہے، سرکش جنات کو بھی، سرکش جنات کو شیاطین کہتے ہیں، اصل وہ شیطان جو ہے نا وہ ہے ہی جن، فرشتہ نہیں ہے، بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، فرشتہ نہیں ہے بلکہ شیطان جن ہے، تو سرکش جو یعنی باغی قسم کے شرارتی شریر جن جو یہ قید کر لیے جاتے ہیں۔ اب وہ جمائی جو ہے وہ شیطان کے ساتھ ہے، تو ہر جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جس کو ہمزاد بولتے ہیں، تو وہ شیطان اس کے قید ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو یہ قید نہیں ہوتا، وہ موجود رہتا ہے، گناہ بھی کروا رہا ہوتا ہے، بہت کچھ کروا رہا ہوتا ہے، صرف ایک ہی شیطان جو ہے نا جو پیدا ہوتے ہیں ساتھ وہ مسلمان ہوا ہے، اور وہ بھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے اس کو مسلمان کر لیا، اب وہ مجھے اچھے ہی مشورے دیتا ہے، باقی اور کوئی بھی ہمزاد مسلمان نہیں، وہ سب کے سب یہ غیر مسلم ہیں اور یہ وسوسے ڈالتے ہیں، بہکاتے رہتے ہیں انسان کو، اور نفس بھی بہکاتا رہتا ہے، نفس امارہ جو ہے برائی پر ابھارنے والا نفس جو ہے اس کو نفس امارہ بولتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی کہ جب کسی کو جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لے، کیونکہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے، جمائی شیطان کی طرف سے ہے، جس کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے دفع کرے، نے روکے دور کرے، کیونکہ جب جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے، یعنی خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ کسل اور غفلت کی دلیل ہے، یہ جمائی جو ہے ایسی چیز کو شیطان پسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جب وہ ہاں کہتا ہے شیطان ہنستا ہے، جو جمائی میں منہ کھول دیتا ہے شیطان اس کے منہ میں تھوک دیتا ہے، اور وہ جو قہقہ کی آواز آتی ہے وہ شیطان کا قہقہ ہے، کہ اس کا منہ بگڑا ہوا دیکھ کر ٹھٹھا لگاتا ہے، اور وہ جو رطوبت تھوک نکلتا ہے، تھوک نکلتی ہے، رطوبت نکلتی ہے، وہ شیطان کا تھوک ہے۔ اس کے روکنے کی بہتر ترکیب یہ ہے کہ جب آتی معلوم ہو تو دل میں خیال کرے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محفوظ ہیں، فوراً رک جائے گی. بہار شریف کا یہ رد المحتار کا حوالہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں وضو خانہ نہیں ہے اور جہاں نل ہے وہاں پاک اور ناپاک کپڑے دھو جاتے ہیں, تو وہاں چھینٹے وضو کے دوران کیڑے تو پاک ہیں.
گھر میں نل
یعنی کپڑے جو ہیں وہ پاک ناپاک ایک ہی جگہ دھلتے ہیں, تو اب وضو خانہ الگ سے تو نہیں ہے, اسی جگہ وضو کرتے ہیں تو وہ چھینٹیں ہمارے کپڑوں پر بھی آ رہی ہوتی ہیں اس جگہ کی, تو کیا ہم کر سکتے ہیں اس طرح؟
اب یقینی معلوم ہو کہ یہ جو ناپاک کپڑے ان پاک کپڑوں میں کسی بالٹی میں ہیں اور اب یہ پانی ناپاک ہو چکا, اب اسی پانی کے چھینٹے اڑیں گے تب تو ظاہر ہے کہ یہ پانی ناپاک ہے, اس کے چھینٹے بھی ناپاک ہیں, ایسی یقینی صورت ہے. ورنہ وہ سائڈ پہ رکھی ہوئی بالٹی اور آپ وضو کر رہے ہیں اور یہ پانی جو بکھرا ہوا ہے اس کا بھی کوئی کنفرم نہیں ہے کہ پاک ہے یا ناپاک ہے, جب تک یقینی معلوم نہ ہو اس کو پاک کہا جائے گا. تو اب اس پاک پانی کے چھینٹے اڑیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے, کپڑے پاک ہی رہیں گے. یا اس میں یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اپنی یعنی کہ تسلی کے لیے تھوڑا سا پانی بہا کر اس کو بالٹی دور کر کے اس کو اگر مطلب ہے کوئی سا تو پھر اس کو بہا دیں پانی, اب ناپاک تھا تو پاک ہو جائے گا. جگہ اگر خود بخود خشک ہو گئی, ہوا سے خشک ہو گئی, دھوپ سے خشک ہو گئی, یا پونچھ کر پونچھ لیا, اب یہ کہ جب سوکھ جائے گی اس زمین اور اس پہ کوئی نجاست کا اثر نہیں ہے تو اب یہ پاک ہو گئی, یوں بھی ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
زکوٰۃ ایڈوانس میں یعنی کہ پورا سال, اب جو نیا سال شروع ہوگا اگلے ماہ رمضان میں نے حساب کرنا ہے, ہر مہینے میں 5,000 10,000 20,000 یعنی کہ ایسے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہوں اور ماہ رمضان میں جا کے حساب کر لوں, ایسے ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟
زکوٰۃ ایڈوانس میں دی جا سکتی ہے, ادا ہو جائے گی, لیکن آخر سرے پہ جب حساب کریں گے نا تو جتنی باقی ہوگی وہ سب پھر فوری دینی ہوگی. اب اس میں یہ کہ عوام میں یہی مشہور ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں فرض ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. جس تاریخ کو صاحب نصاب ہوا نا, جس تاریخ کو, چاہے وہ رمضان شریف کا ہو, محرم کا مہینہ ہو, رجب شریف کا مہینہ ہو, کوئی سا بھی مہینہ ہو, تو اس کی جس تاریخ کو دن کے بجے یا جتنے رات کے بجے جتنے بجے ہوں گے, مثلا یہ کہ سمجھو کہ محرم شریف کی 10 تاریخ ہے اور محرم شریف کی 10 تاریخ کو صبح کے 10:10 پر صاحب نصاب ہوئے, تو یہ اب اس کا سال شروع ہوا اور آئندہ سال شرائط موجود رہنے کی صورت میں, شرائط اس کے پائے ہیں, تو اگلے سال 10 محرم کے صبح 10 بجے, صبح کے 10:10 پر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اچھا, اب اس نے ایڈوانس میں دی تو ٹھیک ہے, ایڈوانس میں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, حساب رکھے اس کا, زیادہ جائے کم نہ جائے, اور جب وہ ٹائم آ گیا جس پر زکوٰۃ فرض تھی, اب فرض تو اب ہوئی, اب جتنے بھی باقی ہیں زکوٰۃ کے اب فوراً دینے, اب تاخیر نہیں ہو سکتی بلا عذر, کہ تاخیر کرے گا بلا عذر بغیر صحیح مجبوری کے تو گناہگار ہوگا, اس لیے ایڈوانس میں دینا بہت مفید ہے, اچھا ہے. رمضان شریف میں بھی اگر دیتے ہیں تو اچھا ہے, لیکن یہ کہ وہ اس تاریخ کو فرض ہوتی ہے زکوٰۃ, یہ ذہن میں رکھنا, تو ایڈوانس میں رمضان شریف میں دے دیا کریں, مدینہ
ایڈوانس میں دینے میں ایک فائدہ حضور یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی بڑی زکوٰۃ ہوتی ہے جیسے کہ 2 کروڑ ہے 3 کروڑ ہے, تو یہ پھر جب سال پورا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کو یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ اتنا کیش نہیں ہے, چیز نہیں بک رہی, کیا کریں. اچھا, گولڈ ان کو بیچنا نہیں ہوتا, حالانکہ گولڈ تو بک ہی جاتا ہے, جو بھی کرنٹ ریٹ ہوتا ہے گولڈ بک جاتا ہے, اور جنرلی ہمارے پاس جتنا گولڈ رکھا ہوتا ہے اس سے مہنگائی بھی کرا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ بیچ کر بھی کیش نہیں کیا جاتا. تو ایڈوانس میں زکوٰۃ دینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو جیسے کہ آپ کی 1 کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ کی زکوٰۃ ہے, تو آپ دے رہے تو ہو سکتا ہے بعدوں کا جب سال پورا ہونے والا ہو تو چند 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ رہ جائے گی, تو پھر اس کا دینا اس کے مقابلے میں قدرے آسان ہو جاتا ہے اور کیش مل جاتا ہے اتنا ہمارے پاس تو یہ زیادہ بہتر لگتا ہے،
کیونکہ نفس پر بھی آسان ہوتا ہے۔
جی حضور، ابھی یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ یار وہ کیش نہیں ہے کیا کریں، تو اب وہ ایڈوانس وغیرہ دینے کے لیے کیش نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن فرض ہونے کے بعد بھی کیش نہیں ہے اور وہ تاخیر کا حساب کر رہا ہے کہ اب تاخیر ہو رہی ہے، کیش نہیں ہے، مال بک نہیں رہا ہے، زمین بک نہیں رہی ہے، یہ نہیں بک رہا، وہ نہیں بک رہا، پیسے آ نہیں رہے، کہاں سے میں زکوٰۃ دوں، تو حضور ان کو کیا آپ ارشاد فرمائیں؟
ہاں وہی ایڈوانس میں دیتے رہیں، اور ویسے نفس پر بھی 2-3-5 کروڑ جس پر زکوٰۃ ہوگی ایک دم سے وہ کسی کو دینے کے لیے اس کو تھوڑا یوں شوق لگے گا، نفس ہے نا تنگ کرے گا، تو تھوڑے تھوڑے دینے پر اتنا مطلب بوجھ نفس پر نہ پڑے شاید۔ تاہم یہ کہ زکوٰۃ تو دینی ہے، پائی پائی کی دینی ہے، یہاں نہیں دیتے کوئی آپ کو بولنے والا نہیں ہے، آخرت میں اس کا عذاب کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا، جتنے جو مال جس کے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی نا وہ پتھر بنا کر اس کے، جیسے وہ آپ نے دیکھی ہوں گی لوہے کی چادریں یا اس طرح، اب وہ کیسے ہوں گے خدا جانے، تو وہ اس کی چادریں یا پتھر بنا کر وہ آگ میں تپا کر تپائے جائیں گے، اور ایک پر دوسرا نہیں رہے گا سارے اس طرح، پھر مال بادشے اس سانپ کی صورت میں آئے گا، بادشے پکڑ کے وہ اس کو کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ، بہت مطلب ہے کہ کڑی سزائیں قیامت کی ہیں اس کی۔ اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے، صرف 2.5% زکوٰۃ ہے، 100 میں سے 2.5 روپے، وہ بھی ہر ایک پر نہیں ہے، جس پر اس کی باقاعدہ نصاب ہے تو اس پر جو فرض ہوتی ہے تو وہ مطلب اونلی 2.5% ہے، ورنہ وہ ڈاکو لے جاتے ہیں تو وہ 2.5-5% کا خیال نہیں ہوتا، وہ بعض کو پورا صفایا کر دیتے ہیں، سیلاب آتا ہے سب کو بہا کر لے جاتا ہے، آگ جلتی ہے تو وہ دیکھتے ہی نہیں کہ یہ سونا ہے یا چاندی ہے یا خون پسینے کی کمائی ہے یا کیا ہے، وہ سب کو مطلب وہ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یوں مطلب ہے کہ وہ 2.5% دیں گے تو یہ سب کو انشاءاللہ پروٹیکشن مل جائے گا، آپ کے مال کو بھی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
عمر حیات تاری تانلیاں والا ساز گزار ہوں یا سیدی، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ حب جاہ سے کس طرح سے بچا جائے اور غم رمضان کس طرح سے حاصل ہو، برائے کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں، میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔
حب جاہ یہ تو ہے بہت بڑی آفت اور اس سے بچنا بڑا مشکل، وہ بھی اس دور میں، احتیاطاً ہر فرد کا نہیں کہا جائے گا لیکن ایک اکثریت اس میں مبتلا نظر آتی ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم حب جاہ کے مریض ہیں، اور حدیث پاک میں کہ حب جاہ و مال ایک مسلمان کے دین میں اتنا نقصان پہنچاتے ہیں جتنا نقصان دو بھوکے بھیڑیے ولف وہ بھی بکریوں کے ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں پہنچاتے۔ یوں یہ دین کو تباہ کرنے والا یہ مرض ہے حب جاہ، یعنی حب جاہ و مال، حب جاہ معنی عزت شہرت کی خواہش، حب جاہ معنی شہرت سے محبت، عزت سے محبت، واہ سے محبت، مال سے محبت، تو یہ تقریباً اس میں ابتلاء عام ہے اس وقت، تو ہر ایک کو شہرت کی خواہش تو ہوتی ہے کہ لوگ میری عزت کریں، شہرت مجھے حاصل ہو، میری واہ واہ ہو، یہ جنرل مطلب یہ چاہے وہ بچہ ہو چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو عموماً یہ، اور یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میں غلطی پر ہوں، یہ ہوتا ہے مطلب یہ خطرناک ہے۔ تو اب اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک مجھے حب جاہ و مال سے محفوظ رکھے، دوسرا علاج یہ کہ اس کے بارے میں معلومات کریں کہ اس کی کیا کیا تباہ کاریاں ہیں، جب اس کی تباہ کاریاں معلوم ہوگی تو بچنے کا ذہن ملے گا، جیسے کہتے ہیں نا کہ بچہ زندہ سانپ پکڑ کے منہ میں رکھے، یہ میمنی میں کہاوت ہے کہ بچوں جیرو سپ جلی نے منہ میں رکھے، تو بچے کو پتہ نہیں کہ سانپ خطرناک ہوتا ہے، ہم کو چونکہ علم ہے کہ سانپ خطرناک ہوتا ہے اس کو مطلب یعنی کہ ڈس لے گا تو جان بھی لے سکتا ہے تو بچتا ہے، تو اسی طرح حب جاہ کا جس کو پتہ نہیں ہوگا وہ بچے کی مثل ہے کہ سانپ کو منہ میں رکھ لے گا یہ اور پھنس جائے گا، تو حب جاہ کی معلومات ہوگی تو وہ کچھ نہ کچھ اس کو مطلب اس کا احساس رہے گا کہ مجھے اس سے بچنا ہے، بچنا چاہیے، تو معلومات کریں۔ پھر یہ کہ جو جنہوں نے بڑی بڑی عزتوں کے لیے بھاگ دوڑ کی، تو بڑے بڑے مطلب وہ منصب حاصل کیے، ان کا انجام کیا ہوا، ان کے انجام پر غور کریں۔ تو جب تک مطلب وہ منصب تھا، جو کچھ تھا، تب تک ان کی عزت تھی، شہرت تھی، جو کچھ تھا، لیکن جب وہ منصب لے لیا گیا یا وہ دنیا سے چلے گئے، تو اب ان کا کیا حال ہے، قبر میں ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا؟ یعنی کہ جن کو اللہ پاک نے عزت بخشی علم دین سے، عبادت و ریاضت سے، ولایت کا تاج پہنا کر، نعوذ باللہ، میری مراد وہ عزت والے لوگ نہیں ہیں، وہ تو ہمارے سر کے تاج ہیں، جنرلی مطلب جو دنیاوی اعتبار سے جو عزت اور جاہ اور واہ واہ کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور بڑے بڑے مطلب منصب پاتے ہیں، پھر جا کر آخر کار ان کا جو بھی انجام ہوتا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے مقبرے کہیں کہیں تاریخی بنے ہوئے، لیکن کوئی وہاں عقیدت سے فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جاتا، جو عوامی مطلب جب ہوتے کتے لوٹ رہے ہوتے ہیں، اور جن کو مطلب دنیا میں کوئی دنیاوی طور پر عزت شہرت کی پرواہ نہیں تھی، جنہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی اور عبادت کی، اس کو راضی کیا، آج بھی مزاروں میں، ان کے مزاروں پر وہ عقیدت سے جاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، عیسیٰ علیہ ثواب کرتے ہیں، ان کے قصے بیان کرتے ہیں، ان بادشاہوں کے قصے کون بیان کرتا ہے؟ بڑے سے بڑا فنکار، بڑے سے بڑا گلوکار بھی اگر مر جاتا ہے، تو ان کو عیسیٰ علیہ ثواب والے کتنے، ان کی یاد میں اگر کوئی سجاتے بھی ہیں محفل، تو کیا ان کے گانے چلاتے ہوں گے، ان کے ایکٹنگیں چلاتے ہوں گے، اس کی فلموں کے کارنامے سناتے ہوں گے؟ اب مطلب اس کو عیسیٰ علیہ گناہ کا نام تو خیر نہیں دیا جائے گا، لیکن یعنی یہ کیا مطلب اس کو کیا فائدہ، اس نے جو کچھ کیا، وہ گناہ جاریہ کے جو معاملات چھوڑے، وہ تو پھنس گیا نا، عزت بہت ملی دنیا میں، بڑی بھاگ دوڑ کی اس نے، واہ واہ کے لیے واہ واہ بھی ہو گئی، آخرت تو داؤ پہ لگی نا، تو اللہ پاک بس اپنی رحمت کی نظر رکھے، تو اس طرح غور کریں گے، مطالعہ کریں گے، تو انشاءاللہ حب جا سے بچنے کا موقع ملے گا۔ یعنی اپنی عبادت جو ہے یہ بندہ چھپائے، نہ کہ مطلب برسر عام اس کے اعلانات کرتا پھرے، ہے نا، یہ بھی ایک مطلب، اب عبادت کے ڈکلیئر کرنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خطرہ ہے، اگر لوگوں نے عزت کی تو مصیبت میں پڑا، اچھا لوگوں نے عزت نہیں کی تو بھی مصیبت میں پڑا، یار کسی نے لفٹ ہی نہیں کرائی، لوگ میرے سے متاثر ہی نہیں ہوئے، میں اتنا میں نے یہ کیا، کسی نے وہاں بھی نہیں بولا، شاباش بھی نہیں دی، حوصلہ افزائی بھی نہیں کی، گفٹ بھی نہیں دی مجھے، میں نے اتنا وہ کیا، تو یہ صدمہ الگ گلے پڑا۔ اچھا، اور اگر دل میں یہ خواہش تھی کہ بتانے سے اپنی عبادت کے لوگوں کے دل میں کچھ میرا احترام پیدا ہوگا، رسپیکٹ پیدا ہوگی، تو یہ ریا ہے جس کے لیے جہنم کا عذاب ہے، یہ بہت خطرناک معاملات ہیں۔ اس لیے مطلب جب تک ممکن ہو، کچھ عبادتیں تو ظاہر ہوتی ہیں، متقی بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ پتہ ہوتا ہے، ایک بات ہے، روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ بھی پتہ چل گیا ہے، چاہے نمازیں پڑھتے ہیں تو مسجد میں آ کر بعد جماعتی نمازیں پڑھنی ہیں، تو یہ تو چلو کچھ عبادتیں تو ایسی ہیں کہ جو مطلب سر عام ہی ہوتی ہیں، حج بھی سر عام ہوتا ہے، لاکھوں کے ساتھ ہوتا ہے میدان عرفات میں، لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی چھپ کر کرتا ہے، کہ اگر کسی کو نہ بتائے تو پتہ نہیں چلتا۔ مثال کے طور پر کوئی رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، اب دنیا سوئی ہوئی آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، اب گدگدی ہو رہی ہے، میں کسی کو بتاؤں، اپنے دوست کو تو بتا دوں کہ میں اتنے دن سے تہجد پڑھ رہا ہوں، یہ بتا کر اپنے آپ کو اس نے ڈالا آزمائش میں۔ اچھا، میں اتنے ختم قرآن کرتا ہوں، میں اتنے درود شریف پڑھتا ہوں، میں اتنے نفل روزے رکھتا ہوں، میں دلائل خیرات شریف اتنے عرصے سے پڑھ رہا ہوں، یہ سب باتیں بتانے میں نیت بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے، کہ آدمی کیا اچھی نیت سے بنائے۔ خطرات کا جال تو بچھا ہی ہوا ہے چاروں طرف، کہ لوگ واہ واہ کریں گے، شاباش دیں گے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، دعا کرنا ہے نا اپنے نام کے ساتھ، جیسے میں نے کہا کہ میں حافظ سو اینڈ سو، کیا ہی سے، لیکن اب دل میں گدگدی ہوتی ہے کہ یہ کیوں بتا رہا ہے. اب ڈاکٹر اپنا نام بتا رہا ہے, ڈاکٹر فلاں, یہ اس کا وہ بھلے بتائے, وہ دینی شعبہ نہیں ہے اس کا, یہ حفظ کر رہے ہیں دینی شعبہ ہے, یہ عبادت کا شعبہ ہے. تو اس کو بتانے سے لوگ ڈاکٹر کو ہی نہیں بولیں گے, ڈاکٹر صاحب دعا میں یاد رکھنا, ڈاکٹر صاحب بچہ بیمار ہے تھوڑا دم کر دو نا, یہ ڈاکٹر صاحب کو کوئی نہیں بولے گا, ڈاکٹر صاحب کو دوا لکھ دو بولے گا, تو یہ ڈاکٹر کو ریا کی صورت نہیں ہے اس میں, اور دنیا بھی کوئی کام کیا میں ریا ہوتی بھی نہیں ہے, کام ریا ہوتی ہی عبادت میں. تو اب حافظ, اچھا حافظ صاحب ماشاء اللہ دعا میں یاد رکھنا, حافظ صاحب کو تو پگار مل گیا نا, اپنا تنخواہ مل گئی اس کی, موج لگ گئی بولنے کا, بولا تو وصول ہوگی اپنے کو حافظ بولا تو. یہ میں ایک خطرے کی بات بتا رہا ہوں, میں نے شروع میں کہہ دیا گا اپنے آپ کو کسی نے حافظ کہا تو گناہگار نہیں ہے, لیکن دل میں نیت کیا یہ تو سوچے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں حافظ ہوں, میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں قاری ہوں, میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں تہجد پڑھتا ہوں, کسی نے کہا کہ میں تہجد پڑھتا ہوں وہ گناہگار نہیں ہے, لیکن خطرہ کتنا بڑا ہے کہ فرض نماز پانچوں نماز میں پڑھتا ہوں لوگ اتنا متاثر نہیں ہوتے, جہاں اس نے تہجد کا نام لیا لوگ متاثر ہو جاؤ, تہجد گزار, او ہو تہجد گزار, حالانکہ نمازی تہجد گزار سے زیادہ افضل ہے. نماز اللہ اگر کوئی فرض نماز ترک کرتا ہے یا جماعت کا واجب ترک کرتا ہے یا جماعت سے نماز چھوڑ دیتا ہے غفلت سے اپنی, تو یہ گناہگار ہو رہا ہے, تہجد نہیں پڑے گا گناہگار نہیں ہے, لیکن لوگ اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, اچھی چیز ہے کرنا چاہیے, لیکن بولنے والا خطرے میں پڑ جاتا ہے, میں اشراق چاش پڑھتا ہوں, میں عوابین پڑھتا ہوں, واٹ از دس, کیوں بتاتے ہو لوگ, آپ بولیں گے نا میں فجر پڑھتا ہوں تو اتنا متاثر نہیں ہوں گے, میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں با جماعت پڑھتا ہوں تو بھی کوئی لفٹ نہیں کرائے گا آپ کو, جہاں آپ نے بولا نا کہ میں عوابین پڑھتا ہوں تو ماحول میں اپنے کہ میں اتنے عرصے سے عوابین پڑھتا ہوں تو لوگ متاثر ہوں گے, اشراق چاش پڑھتا ہوں تو متاثر ہوں گے, میں تلاوت کرتا ہوں اتنی اتنی تو متاثر ہوں گے, اتنے درشی پڑھتا ہوں تو متاثر ہوں گے, اس لیے مطلب یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے. اب جیسے کہ میں نے اتنے درشی پڑھے آپ کو تحفہ, میں نے اتنے قرآن کریم ختم کیے آپ کو تحفہ, میں نے رجب شعبان کے روزے رکھے آپ کو تحفہ, واٹ از دس, جب میں ہاتھ ڈالنا یار میرے کام آئے گا تحفہ, تو وہ تحفہ اگر مراد ایصال ثواب ہے تو آخرت میں کام تو آئے گا, لیکن وہ جس کو بتانا بتانا کیا ضروری ہے, اچھا بتانے میں حرج بھی نہیں ہے, لیکن خطرات بہت ہیں چاروں طرف, خطرات کے جالے, علم اتنا ہے نہیں اور صحبتیں بھی ایسی نہیں ہیں کہ جو ہمیں مطلب اس طرح کا ذہن بناتا رہے, بلکہ اس طرح کا ذہن بنانے والا بھی بعض اوقات پسند نہیں آتا, یہ بھی آپ کو بتا دوں, ہے نا, اے راست گوئی کیا قہر ہے تو, اے حق کی تلخی کیا زہر ہے تو, یعنی اے سچائی تو بھی بڑا قہر ہے, بہت ہیوی ہے تو, سمجھ میں نہیں آتی, اے حق کی تلخی ہے سچائی کی کڑواہٹ کیا زہر, تو بھی زہر ہے زہر میرے لیے, نصیحہ مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے ہے اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے, حالانکہ سمجھانے والا ہمارا محسن ہے لیکن نہیں اچھا لگتا. آج اگر ہم کو کوئی کہے کہ بھائی تمہارے وہ اے بھائی بھائی آپ کے کپڑے پر بچھو ہے, تو آپ یوں کرو گے تو بچھو گرے گا, اس کو مارو گے اور اس کے ہاتھ جوڑو گے پیر پکڑو گے, یار شکریہ آپ کا آپ نے مجھے بچا لیا, ہے نا, اس سے خوش ہوں گے آپ. اگر اسی طرح کوئی آپ کو قبر کے بچھو سے بچائے, جہنم کے سانپ سے بچا, تو یار وہ اچھا نہیں لگتا, ہے نا, نصیحت مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے. اب یہ بچھو ہو سکتا ہے آپ کو نہ کاٹتا, خود ہی چلا جاتا, کاٹتا تو زیادہ زیادہ تکلیف پہنچاتا, بہت زیادہ کر کے تو جان لے لیتا, اور کیا کرتا, ایمان تو نہیں لے سکتا, لیکن گناہ کفر کے قاصد ہیں, یہ بزرگوں کے قول ہے اس طرح, یعنی گناہ اتنا خطرناک ہے جو جہنم کی آگ میں گرائے گا, سانپ اور بچھوؤں کے حوالے کرے گا, یہ سانپ بچھو دنیا کے کچھ بھی نہیں ہے جہنم کے سانپ بچھوؤں کے مقابلے میں. تو جو ہمیں نصیحت کرتا ہے, نیکی کی دعوت دیتا ہے, اچھائی کی طرف بلاتا ہے, گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ حقیقت میں یہ ہمارا محسن ہے, یہ ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں اس کے لیے جتنا مطلب یعنی کہ دعائیں دیں یہ کم ہے, تو یوں مطلب ہمارا مطلب انداز جو ہے نا اللہ کرے زندگی کا بدل جائے, تو انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
جو تجھے نصیحت کرے, یہ عربی مقولہ ہے, جو تجھے نصیحت کرے وہ اس سے بہتر ہے جو تیری تعریف کرے. علامہ احمد صاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس چیز یعنی لوگوں کا برتاؤ, اس کے نظارے ہمارے معاشرے میں بھی عام نظر آتے ہیں کہ جب تک کوئی اپنے منصب اور مقام و مرتبے پر قائم ہے تب تک لوگ اس کی جی حضوری کرتے ہیں, اور جب اسے معزول کر دیا جائے یا اس کا مرتبہ کم کر دیا جائے تو لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں, اس کی طرف توجہ تک نہیں کرتے اور اس کے ساتھ ایسے ہو جاتے ہیں گویا اسے پہچانتے بھی نہیں. تو یہ دنیاوی منصب کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اولیاء کرام جو ہیں نیک بندے اللہ کے, ان کی بس دنیا میں بھی سمجھو کہ اللہ پاک نے ان کو نوازا تو آخرت میں بھی ان کا نوازا, دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کو نوازا. مرشد غوث پاک کتنے عرصہ ہوا ہمارے دلوں پر حکومت ہے, حضور خواجہ غریب نواز ہے نا ہمارے دلوں پر راج کر رہے ہیں, امام احمد رضا خان کبھی ماضی قریب کے کیسے ہم ان کی تعریف کرتے ہیں فضائل بیان کرتے ہیں, اور ولی کامل تھے اللہ کے نیک بندے تھے عاشق رسول تھے, اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے, یہ اللہ تعالیٰ دلوں میں اتارتا ہے. آج خود کوئی مطلب یہ نہیں کہ کروڑوں اربوں خربوں روپے سے یہ چیز نہیں خرید سکتا جو اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو اپنے کرم سے عطا فرماتا ہے, اور دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ نعمت ان کے پاس رہتی ہے جو بڑے بڑوں کے پاس نہیں رہتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی.